تمام تھا یہ جان کے اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل کرے. بہت کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, جزاک اللہ خیر. نعم. امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو انہوں نے اپنے اس اصول کو, حقیقت میں اس اصول کو کتابوں سے نکال دینا چاہیے, جو کہتے ہیں کہ خبر واحد پر, خبر واحد کے ذریعے سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا, یا خبر واحد قرآن کے ظاہری لفظ سے ٹکرائے تو اس کو رد کر دینا ہوگا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ اصول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے, انہوں نے کھل کر کے یہ کہہ دیا کہ یہاں اس آیت کا ظاہری معنی یہ ہے, اس وجہ سے حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہم پڑھتے تھے, میری عمر اس وقت انشاءاللہ میں جہاں تک سوچتا ہوں 12-13 سال کی رہی ہوگی, اصول الشافعی یہ کتاب ہے. نام اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ چونکہ یہ کتاب ہے جس کا بہت بڑا درجہ ہے, اور اس کو پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, اور اس پر عمل ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ یہ لفظ بھی یاد ہے, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. خاص اور عام کے بحث میں جو بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خاص ان کی وجود النکاح من المرأة فلا يترك العمل به بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. یہ لفظ ہے, میں بچپن میں یاد کیا اس وجہ سے نہیں بھولا, اب جو پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے نہ بھولے, لیکن بہت چیزیں بھول جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تن کہ حضر جن غیر وہ عورت خود سے اپنا نکاح کرے, تن کیا, یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حتی تن کہا. میں اس وجہ سے کرا کہ مجھے مقصد نہیں ہے کسی کتاب کی بے عزتی یا کسی مذہب کی بے عزتی نہیں, کہنے کا مطلب کہ ایسے اصول پائے جاتے ہیں جن کو حقیقت میں اہمیت نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس سے پیارے رسول کی حدیث کو اور اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے استاد کہتے تھے یہ اصل میں قراض الحدیث ہے, یعنی حدیث کی قینچی ہے یہ اصل, یہ قاعدہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, وہ بھی زندہ ہیں استاد جنہوں نے پڑھایا تھا. اللہ کا شکر ہے کسی انداز میں تنقیدی اعتبار سے الحمدللہ ہم نے اصول بھی پڑھی, اور شرع قدوری, شرع وقایا اور ہدایت تک ہم نے یہ سب پڑھی ہے. اسی انداز سے اللہ کے فضل سے حق جو چیز ہے کہیں سے بھی لینی ہے, لیکن جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہنے میں بات نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس کا مطلب ہے کہ دینی, اسلامی, ایمانی, احسانی سب ذوق فاسد ہو چکا ہے, اور ہر چیز کو کہا جائے کہ نہیں گائے بھی گابن ہوتی ہے اور بیل بھی گابن ہوتا ہے, ہر چیز صحیح ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, نہ شرعی طور پر نہ عقلی طور پر. تو اس میں کہتے ہیں کہ عورت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت خود اپنا نکاح کر لے, یہ نہیں کہا کہ عورت کا نکاح کرا جائے. اس وجہ سے عورت اگر اپنا خود سے نکاح کر لیا اس نے تو اس کا نکاح صحیح ہے. اور جو حدیث میں آیا, سنیے یہ آپ ذہن میں رکھیں, اور جو حدیث میں آیا ہے کہ ایم امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل, جس کسی عورت نے اپنے طور پر خود سے اپنا نکاح کر لیا بغیر ولی کے اذن کے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے, اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. فلا یعمل بحساب, لکھا ہے سبحان اللہ. تو اس یہ قاعدہ جو ہے غلط ہے, اس قسم کے قاعدے نے ہوا دی ہے خبر واحد کو قبول نہ کرنے کے راستے کھولنے کا. اس وجہ سے امت میں لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے کہ عذاب قبر وغیرہ کا انکار کیا. اسی وجہ سے ائمہ نے پرانے زمانے سے امام بیہقی کی سب سے اہم کتاب, اہم کتابوں میں سے یا اہم رسائل میں سے ایک رسالہ یہ بھی ہے, کتاب اثبات عذاب القبر, قبر کے عذاب کے ثابت کرنے کی کتاب انہوں نے لکھی, کیونکہ لوگ جو تھے گمراہ کر رہے تھے, گمراہ ہو رہے تھے, اس وجہ سے انہوں نے اور دوسرے ائمہ نے کتابوں کی فہرست دیکھی ہے. تو بہت سے علماء نے اور علماء نے اپنے شروع حدیث میں اس کی تردید کی ہے, اس قول اور اس فکرے کی, اس وجہ سے عذاب قبر ثابت ہے اور اس سے پناہ مانگنا چاہیے. اور یہ چیز بہت سے واقعات سے واقعاتی طور پر بھی لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر یاسین خطیب, یہاں کے کیا نام ہے, عراق کے ہیں, وہ ابھی جامعہ میں پڑھاتے ہیں. وہ حج کے دنوں میں کہتے ہیں گئے, حج سے کچھ پہلے گئے جنت المعالات, مقبرۃ المعالات میں زیارت قبور کے لیے, تو کچھ قبریں مدت گزر جانے کے بعد جب اس میں ہڈی سے رہ جاتی ہے تو صاف کر کے دوسروں کے لیے تیار کرتے ہیں, اور سب جو کچھ مٹی وغیرہ یا ہڈی نکلتی ہے اس کو ایک جگہ دفن کر دیتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک قبر کے پاس لوگ گزرے تو آدمی مدت گزر گئی، چار سال ہو گئے، پانچ سال ہو گئے، جو مدت مقرر ہوتی ہے. ایک قبر ایسی تھی کہ جس میں آدمی کا جثہ سالم لیکن جل کر کے جیسے ٹائر کی شکل ہو گئی، کالا ایک دم، اور تو ایسے ہی مڑا اور سکڑا ادھر ادھر، اور آگ کے نشانات اس کے قبر کے دیواروں پر لگے ہیں. یہ انہوں نے خود دیکھا، اور قسم کھا کر کے ان کے لڑکے نے بیان کیا کہ ہمارے والد صاحب نے یہ چیز دیکھی اور آ کر کے مجھے نیند نہیں آئی یہ بات سنی. تو یہ واقعاتی طور پر ہوتا ہے ایسا. اس وجہ سے قبر کی عذاب کا انکار کرنا اور اس کو کسی اصول پر تطبیق دے کر کے کہنا کہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے یا یہ کہ صحیح روایت سے متواتر طریقے سے ثابت نہیں، یہ گمراہی ہے حقیقت میں. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ، البخاری، حضرت بخاری، امام بخاری نے اس کی روایت کی. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال، حضرت ثوبان کون تھے؟ پیارے رسول کے آزاد کردہ غلام تھے. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے سلام پھیر کر کے نکلتے تھے، استغفر اللہ ثلاثا، تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کبرا. دیکھیے، جیسے کہ ائمہ حدیث نے کہا کہ اگر ہم حدیث کو تیس طریقے سے جمع کر کے نہ اکٹھا کر کے نہ سمجھنا چاہیں تو ہم حدیث کے معنی نہیں سمجھیں گے، موضوع پورا سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں تو صرف استغفار ثلاثن کا ذکر ہے. ایک روایت میں ہے نسائی کی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، كنت عارف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر حین ينصرف من صلاتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فراغت کا کیسے مجھے معلوم ہوتی تھی کہ آپ فارغ ہو گئے؟ جب آپ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جائز ہے آپ بآواز اللہ اکبر کہیں. اور وہ کیوں نہیں سلام ہو سکتا، نہ سن سکے ہوں؟ کیونکہ چھوٹے تھے، آخری صفوں میں رہتے رہے ہوں گے، تو جب آپ مڑ کر کے نماز سے فارغ ہو کر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر ایک بار اور اس کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ، اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تعالی سلام تیرا نام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی کا مصدر تو ہی ہے، جس کسی کو سلامتی مل سکتی ہے تو تیرے ہی ذریعے سے. ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، تیری ذات بہت ہی برکت والی ہے، اے عزت و جلال اور جاہ و جلال والے رب. رواہ مسلم. یہ بھی دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد الانصراف من الصلاه پڑھا کرتے تھے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح اللہ دبر کل صلاه 33، جس کسی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد 35 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کان یاقد صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح بیمینہ، عقد کرتے تھے. حقیقت میں اس کو ہم لوگوں نے وراثتاً ایک سے دیکھ کر کے دوسرے سے لیا. حقیقت یہ ہے عقد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا ایک خاص معنی ہے، اور یہ ہمارے استاد تھے ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی، بہت ہی بڑے عالم، علامہ، حدیث کے عالم، عقیدے میں بہت بڑے علامہ، اور وہ بہرحال علامہ امام عبدالرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے. انہوں نے سمجھایا، کہا عقد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. عربی میں جب گنا جاتا ہے، کوئی عدد گنی جائے، تو ان کا طریقہ یہ تھا، ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، اس کے بعد نو، اس کے بعد پھر دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، اس طرح کر کے. ایک حدیث میں آیا ہے، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے، کان یاقد ثلاثا و خمسین، ترپن کا عقد آپ کرتے تھے. ترپن کا عقد یہاں آتا ہے ایسے. شیخ حماد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو طریقے بتائے، ایک تو یہ بتایا کہ اس کے ساتھ ایسے کر لو، اور یہ اس طرح کا، اور وہ کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے سبح اللہ دبر کل صلاۃ 33، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا، 33 مرتبہ الحمدللہ کا، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 مرتبہ ہوئے. وقال اور آپ نے فرمایا تمام المئت 100 پورا کرنے کے لیے یہ کہہ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت لہ خطایاہ. نماز کے بعد اتنا وقت دے کر کے اگر کوئی تسبیح تحمید اور یہ تحلیل پڑھ لے گا تکبیر کے بعد تو غفرت لہ خطایاہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ اس کے گناہ کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, آدمی اس کو چھوٹا سمجھتا ہے, کتنی ہی چھوٹی ہی نہیں کی تو اسے ہلکی نہ جان. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں رحیم کیوں ہوا, رحمان ہی کیوں رحمان ہوا, یہی سب اس کے مظاہر ہیں. ایک عورت تھی فاحشہ, اس نے کسی کتے کو پانی پلا دیا نا, کو پسند آ گیا. ایک آدمی تھا جس نے, ایک عورت تھی جس نے بلی کو ستا کر کے مار دیا, کھانے کو نہیں دیا, باندھ کر کے بھوکوں مار دیا, اللہ کو ناپسند آ گئی. اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے غضب کا بھی رجا اور خوف دونوں ہونا چاہیے, امید رکھتے ہوئے انسان کو کام کرنا چاہیے. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, لیکن ہم ہیں کہ ہم اس سے مستغنی. کیسے کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہوں گے جو اس کو برتتے ہوں. اور حدیث میں کانا یعقد, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنے ہاتھ پر تسبیح کا عقد کرتے تھے. تو طریقہ یہ ہے, سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. کتنی بار ہوئی یہ 3 مرتبہ, ہر انگلی کے 3 پور. اور جو اس طرح کرتے ہیں یہ ایک طریقہ ہمارے خیال سے لیا گیا ہے وراثتاً, لیکن عقد کا طریقہ یہی ہے جیسا کہ ہمارے استاد ڈاکٹر تقی الدین ہرائی نے سمجھایا اور کتابوں میں بھی آیا کہ اس کو 3 مرتبہ آپ ایسے ہی شمار کر لیں, انگلی گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 5 × 3 = 15 ہو گئے, پھر آپ باندھ لیے ہیں, کھولنا ہو سبحان اللہ 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 یہ 30 مرتبہ ہوئے. اس کے بعد پھر یہ کر لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ ہو گئے. اسی طرح الحمدللہ, اسی طرح اللہ اکبر, پھر اس کے بعد 100 کو پورا کرنے کے لیے اس میں سے اللہ اکبر کو اگر 34 مرتبہ کہہ دیا جیسا کہ بعض روایت میں, تو 100 وہ بھی پورا ہو گیا. اور اگر اس کے بدلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد پڑھ لیا تو 100 پورا ہو گیا. اس کی فضیلت یہ ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوئی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے ان سب اذکار کو برتیں اور بجا لائیں.
جی تصویر کرنے تصویر لے کے یا مشین کی لے کے,
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیز سنت سے خارج ہے. حقیقت میں جو چیز پیارے رسول کے زمانے میں جس چیز کی عبادت کے اندر جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا, اس کا چھوڑ دینا سنت ہے اور اس کا استعمال بدعت کے حد میں آتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں اس سے ہمیں مدد ملتی ہے, ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں 3 پور دیے, ہاں اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے کہ اس کی انگلیاں ہی کٹی ہاتھ کٹا ہے تو پھر کسی طرح بھی ذکر کرے وہ کیسے پکڑے گا تسبیح ہاتھ, اگر انگلی نہیں ہے تسبیح بھی نہیں پکڑے گا. تسبیح کی کوئی جگہ نہ ہاتھ کٹے کے نزدیک یا غیر ہاتھ کٹے کے نزدیک, کسی کے ہاں تسبیح کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے. اور یہ چیز جو ہے حقیقت میں جب یہ دیکھا جائے کہ یہ یقیناً غیر مسلمین سے لی گئی ہے, اور پرانے زمانے کے اسلام سے پہلے کے لوگ بھی اس میں افراد تفرید کر کے اور 2-2 میٹر کی تسبیحیں استعمال کرتے تھے. اب بھی دیکھیے ہندوستان میں پنڈوا کی ہاں تسبیح ایک لازمی چیز ہے, تشتہ لگا لیں گے بکری کیا نام ہے گائے کا شاید وہ پیشاب ہوتا ہے اس کے بغیر بنتا نہیں ہے, اور کچھ رنگ لگا کر کے اس کے بعد اور مالا لگا لیں گے اور کہتے ہیں مالا جپ رہے ہیں. اسی جپنے کو مسلمانوں نے بھی جپنا شروع کر دیا. نعم یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو چیز مخالفت المشرکین اور مخالفت اہل النار یہ بھی ایک شریعت کی چیز ہے اور اس کا حکم ہے, اور جب اس کا بدیل ہے پیارے رسول نے بتایا ہے تو پھر اس کو لینا جس میں دوسروں کی غیر اللہ کی غیر مسلمین کی تشبیہ ہوتی ہے اس سے تو بہرحال حرمت ثابت ہوتی ہے. اس وجہ سے بہرحال ہم اس کو بدعت سے آگے نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے ایک حدیث کے اسکالر کی حیثیت سے کہیں اس کا وجود نہیں ملتا. اب کھینچ کھانچ کر کے آپ کہیے کہ ایک ذریعہ ہے اور ذریعہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے, نہیں. اگر کوئی شخص مجبور ہے تو اذکر اللہ ذکرا کثیرا کہا گیا ہے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کہا گیا. یہ نہیں کہ آپ 33 ہی مرتبہ کہیں, ایسا کہہ لیں کہ زیادہ ہو جائے, لیکن آپ ایک نئی چیز کے مکلف نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک عام چیز سمجھ لیجئے کہ صحیح احادیث میں 100 مرتبہ کے عدد کے گننے سے زیادہ کہیں کوئی عدد ثابت نہیں ہے. یعنی آپ 200 مرتبہ 500 مرتبہ صلات پڑھ لیں گے تو یہ ہوگا, 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے یہ ہوگا. ایک ساتھ تھے دوست ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر, وہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال سے کچھ لوگ ملنے گئے تو کہتے ہیں آپ اقبال کیسے بنے, کہتے ہیں ایسے نہیں بنا ہوں, 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ بار میں نے صلات ابراہیمی پڑھی ہے تب جا کر کے اقبال بنا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں شرعی چیز نہیں ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ صلات پڑھیں. اکثرو رسول نے فرمایا ہے کہ فلاں اور فلاں دن ہمارے اوپر اعمال پیش کیے جاتے ہیں تمہارے, فاکثرو علیہ بسرا, یہ نہیں کہا کہ 100 مرتبہ پڑھو 1000 مرتبہ پڑھو لکھی پڑھو اور بکھی پڑھو, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں حقیقت میں. اس وجہ سے جب اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈنا جو آپ کے پاس اس سے اچھا بدیل ہے, یہ سنت سے اعراض ہے حقیقت میں. اب زبردستی کوئی اپنے طور پر کرنا چاہے کر لے, لیکن جو شخص ایک صحیح بات کو صحیح کہہ رہا ہے اس کو تو کہنے دو, اس کو نہ کہو کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. انشاءاللہ یہ بات پکی ہے, یاد رکھیے, جیسا کہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے بات پکی ہے یاد رکھیے. وفی روایت اخرى, ایک دوسری روایت میں ہے, ان تکبیر 34, یعنی 100 مرتبہ بنانے کے لیے 100 عدد پوری کرنے کے لیے یا تو آپ تکبیر کو اللہ اکبر کو 34 مرتبہ کہہ لیں اور تسبیح اور تحمید کو 33 کچھ 33 34 34, یہ 100 بار ہو گیا, یا 33 مرتبہ تینوں تحمید تکبیر تسبیح اور 100 عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ لیں, دونوں صحیح ہے انشاءاللہ. اور دونوں کے لیے یہ فضیلت ثابت ہے کہ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی کس قدر بھی بڑے گناہ ہوں, کس قدر بھی گناہ اس کے کثرت سے ہوں, وہ معاف ہو جائیں گے. اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کون سے گناہ مقصود ہیں, کیا گناہ کبیرہ بھی اس سے معاف ہوں گے یا گناہ صغیرہ, تو اس میں بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں, اگر تسبیح تکبیر کہتا ہے اور حقوق اللہ سے ہے تو انشاءاللہ وہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائے گا اگر شرک سے متعلق نہیں ہے, کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ عام اعلان کر کے لوگوں کو خبردار کر دیا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اس کے علاوہ اگر کچھ روزہ چھوٹ گیا ہے اور کوئی کمی آ گئی ہے انشاءاللہ معاف کر دے گا. بعض علماء نے کہا نہیں, گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا اور اگر اس کی قضا یا اس سے استحلال امکان ہے تو اس سے استحلال ضروری ہے, اور یہ چھوٹے گناہوں کے لیے. پھر بھی کچھ بھی ہو, چھوٹے گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے, اور چھوٹے گناہ پر اصرار, یہ چھوٹا گناہ نہیں رہ جاتا بڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے گناہ نہ کریں, اور کریں تو پھر اس کو بخشنے کے آداب کو بجا لائیں. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول نے ان سے کہا, اوصی کا یا معاذ, تمہیں میں وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں یا معاذ, لا تدعن دبر کل صلاۃ ان تقول, ہر نماز کے بعد یہ ذکر کہنا نہ چھوڑنا, ہمیشہ یہ ذکر ہر نماز کے بعد کرنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ تعالی میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر اپنے شکر کرنے پر میری مدد فرما کہ میں تیرا زیادہ سے زیادہ شکر کروں, وہ حسن عبادتک اور میں تیری عبادت اچھے سے اچھے انداز سے کروں. یہ معانی بھی بہت ہی اونچے ہیں. آدمی کو توفیق نہ ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے اہدنا الصراط المستقیم اسی معنی میں ہمیشہ فرض کیا گیا ہے کہ ہر نماز میں آپ پڑھیں, اور ذکر اور شکر کرنے کا, شکر کی توفیق, اور شکر کی توفیق مل جائے تو پھر اس پر بھی شکر ہونا چاہیے, کیونکہ شکر کی توفیق بھی ایک نعمت ہے, اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانی لہذا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور شکر کی فضیلت جانتے ہیں آپ, صبر اور شکر کی فضیلت, صبر کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے, اور عبادات کے ادا کرنے میں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں اس میں آپ اللہ کی مدد طلب کر کے اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کر کے صبر کر کے جب ادا کریں گے تو اس کا پورے سے پورا 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 بدلہ ملے گا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اسی طرح شکر کریں گے کسی نعمت پر, لئن شکرتم لازیدنکم. اور حسن عبادت کا یہ بہت اہم چیز ہے, ہمیں اس پر خیال کرنا چاہیے. یہ کوئی کہے, جیسے ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں, شاہ ولی اللہ ایک آدمی تھے ہندوستان میں جنہوں نے حقیقت میں بہت بڑا تجدید کا کام کیا ہے. انہوں نے لوگوں کے جمود کو توڑنے کے لیے, اگرچہ وہ پہلے ہر قسم کے افکار سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اس کے خلاف باتیں کہیں, لیکن کچھ نہ کچھ آثار اس کے رہ گئے تھے. ان کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے, لیکن یقیناً ان کی شخصیت ایک پہاڑ کی طرح ہندوستان میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے, ان کے اولاد کے ذریعے سے سنت کا احیاء بہت حد تک کیا. انہوں نے بنیاد ڈالی, اس وقت آواز اٹھائی سنت پر عمل کرنے کی جبکہ چند کتابوں کے علاوہ کسی اور چیز کو دین کا اصل نہیں سمجھا جاتا تھا. اور ان کو اس راستے میں تکلیفیں بھی ہوئی. تاریخ میں میں نے پڑھا کہ ان کو اسی انہیں سب کی شکایت کی بنا پر جیل میں ڈالا گیا اور چھپکلی پیس کر کے چھپکلی کا اپٹن ان کے جسم پر لگایا گیا, جسم مبروس ہو گیا. یہ سب آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں ایک بہت بڑی اہم بات کہی ہے جس کو ہر مسلمان کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سنتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہو جاتے تھے. یہ بالکل نہیں سوچتے تھے کہ یہ چیز واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا مکروہ تنزیہ ہے مباح ہے, اس کی تفریق بالکل نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو تفریق کرنے کی کوشش نہ کریں, چیز سنت ہے کوئی بات ہے نہیں کریں گے تفریق تو ہماری نماز صحیح نہیں. یہ حسن عبادہ جو ہے یہ بھی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں تو سوچیں کہ ہمارا وضو پورے طور پر ہو گیا کہ نہیں, کیونکہ حسن الوضو بھی حسن عبادت کی ایک بنیاد ہے. وضو مفتاح ہے صلات کے لیے. اس کے بعد صلات کے لیے کھڑے ہوں تو ایک ایک سنت کو ڈھونڈ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور یہ کہیں کہ نہیں اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تب بھی ہماری نماز ہوئی کوئی بات نہیں. نہیں, آپ نے کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے فرض کو پورے طور پر ادا کر لیا ہو, فرض بھی ناقص ہوا ہو, سنتیں چھوڑ کر کے اور ناقص کیا, ناقص در ناقص در ناقص. اس وجہ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر حسن عبادت پر, تیری عبادت اچھے سے اچھے انداز پر. اور یہی عبادت جب آگے بڑھ کر کے احسان ہو جائے تو وہ ایمان اور دین کا آخری اور سب سے اونچا درجہ ہو جاتا ہے, کیونکہ دین کے تین درجے ہیں, الاسلام, الایمان, الاحسان. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جب کھڑے ہو. یا میں نے یہ بات اس حدیث کے تفسیر میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ عبادت کا صرف مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں. نماز تو سب سے بڑی عبادت کی چیز ہے, لیکن آدمی کا چلنا پھرنا, آدمی کے معاملات, آدمی کی تجارت بھی عبادت ہے. اس عبادت میں اگر اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھے ہے آدمی تو اس میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. تجارت کر رہا ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا یہ کام هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين, جب بھی چلتے پھرتے ہو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ یقین ہو تو آدمی کس قدر بھی گمراہ ہو اگر اس یقین کو اپنے ذہن میں تربیت دے رہا ہے تو یقیناً وہ غلط باتوں سے رک سکتا ہے. اس وجہ سے آدمی کو حسن عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے. اور سب سے اہم مسئلہ اللہ کی عبادت, لا الہ الا اللہ, توحید کو حسن علی احسن طریق بجا لانا. پھر توحید کے بعد صلات کا مسئلہ ہے. اور ہم یقیناً یہاں کہہ لینے میں بات نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر کسی تعصب کے پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بغیر حسن عبادت یا حسن صلات, حسن صیام, حسن حج یا حسن زکات حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب سنت کا طریقہ دیکھیں گے. لیکن اگر کچھ اور طریقے دیکھنا شروع کر دیں گے تو زکات بھی آپ سے ثابت ہو سکتی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ زکات آپ کے اوپر واجب ہوئی, یعنی یہ کہ رمضان کے پہلے تاریخ میں زکات واجب ہو رہی ہے آپ پر. اگر زکات نہیں دینا چاہتے تو جائز ہے آپ کے لیے کہ بیوی کو کہہ دیں کہ یہ تمہیں میں ہبہ کر رہا ہوں, گیارہ مہینے تک آرام سے وہ مال پڑا رہ جائے گا، ایک پیسے بھی نہیں نکلیں گے اس میں سے. پھر اس کے بعد آپ پھر جب ان سے طلب کر لیجیے، بھائی آپ نے دیا ہے تو آپ کو دے دیں گے. پورا سال گزرنے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے، حولان حول کے بعد زکات فرض ہوتی ہے. سال گزرنے سے پہلے گیارہ مہینے کے بعد ان سے طلب کر لیجیے کہ ہمیں ہبہ دے دو. اس طرح یکون دو رتن بینکم، مال گھومتا رہے گا، ایک پیسے بھی زکات نہیں نکلیں گے. یہ حسن عبادت نہیں ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بر صغیر ہند و پاک میں اکثر شادیاں بنا مہر کے ادا کیے ہوتے ہیں. بنا مہر نہیں، مہر تو چاہے 3 روپے 10 آنے ہوں پھر بھی وہ مہر ہوگی، لیکن ادا زندگی بھر نہیں کرتے ہیں. وہ چیز کوئی حرج نہیں، اگر یہ عرف چل نکلا ہے کہ بیچاری وہ اکٹھا ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں یا تو کر دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبردستی معاف نہیں کرانا چاہیے. اگر بغیر مہر کے ذکر کے شادی کر دی گئی تو وہ بھی جائز ہے، لیکن بغیر مہر کے شادی ہوگی نہیں، مہر کی تعین دخول سے پہلے ضروری ہے. یہ کہ مہر مثل ایک نام رکھا گیا ہے کہ ان کے قبیلے میں ان کے علاقے میں کون سی مہر چل رہی ہے، 1000 روپے کی، 3 روپے 10 آنے کی، یا کتنی چل رہی ہے. اگر نہیں ذکر کی گئی ہے مہر کی تعداد تو وہی مہر متعین ہو جائے گی. بغیر مہر کے نکاح جائز نہیں، رمزی طور پر کچھ بھی ہو. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کو شادی کا تو شوق تھا لیکن بیچارے جسم پر استر اور بستر بھی نہیں تھا. آئے اور کہا پیارے رسول کے پاس ایک صحابی اور کہتے اللہ کے رسول میں اپنے کو آپ کے حوالے کر دوں. پیارے رسول نے دیکھا شادی کے لیے آپ نے ان سے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، تو ایک صحابی بیٹھے تھے جن کو ایک لنگی صرف پہنے تھے اور پیٹ کھلی ہوئی اور پیٹ اوپر کا سطر کھلا ہوا. کہتے ہیں اللہ کے رسول، بڑے ادب سے کہتے ہیں، دیکھیے کچھ بھی تھے لیکن کہتے ہیں اللہ کے رسول زوجنی ان لم یکن لک بیاہ آ جا. دیکھیے یہ نہیں کہ آپ ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ ضرورت والا اندھا ہی ہوتا ہے ہمیں دے دیجیے، نہیں، اگر آپ کو ضرورت نہ ہو ان کی تو مجھ سے ان کی شادی کر دیجیے. پیارے رسول نے کہا کہ حل تجد شیئن تصدقہ، کچھ تمہارے پاس مہر کی چیز ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں جا، پیارے رسول فرماتے ہیں التمس ولو خاتم من حدید، جا کے پھونڈ کے لاؤ، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے مہر کے نام کی وہ چیز دے دی جائے گی. گئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے آئے وہ بھی نہیں ملی، آ کے بیٹھ گئے. پیارے رسول نے فرمایا کہ ماذا تحفظ من القرآن، قرآن تمہیں کیا کہ عادت؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں سورت یاد ہے. کہتے ہیں زوج، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مبارک شادی ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں زوجتو کہا بما معک من القرآن، میں نے تمہارے پاس جو قرآن ہے اس قرآن کے بدلے تمہیں میں نے ان سے شادی کر دی، جا کے سکھا دو ان کو. یہ بھی ایک مہر کی صورت ہوئی، کچھ بھی نہیں تو مہر دینا جائز ہے. بعض مذاہب میں کہتے ہیں اس قسم کا مہر جائز نہیں، پیارے رسول نے جائز کہا اور کہتے ہیں نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر لونڈی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو شرط کر لے کہ تم کو اس شرط پہ میں آزاد کرتا ہوں، یہ آزادی تمہارے لیے مہر بن جائے. آتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ وجعل اتھا صداقہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ پیارے رسول نے حضرت صفیہ بنت حیی کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو مہر یا مہر رکھا یا مہر بنایا. تو کہنے کا مطلب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں تعریف کر رہا ہوں، 50,000 روپے اور 10 دینار سرخ مہر معجل پر نکاح تب ہے، اس طرح شادی ہو جاتی ہے. تحیات مہر ادا کیے بغیر وقت گزرتا ہے، اگر معاف کر دے رہی ہیں تو بہرحال وہ جائز ہیں. فکلو ہنی مریا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإن تبن لکم منہ شیئا فکلو ہنی مریا. تو بہرحال اگر بغیر ان کی اجازت کے کھا لیا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے، ایک حق ادا حق کھا رہے ہیں. قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، اس دوران بیوی کے نام لاکھوں کی جائیداد اور زیور کرتے ہیں لیکن مہر نہیں ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفی طور پر وہ معافی کر دیا انہوں نے، یعنی اگر وہ ان کو مطالبہ کرنا ہے تو وہ کر لیں. جب لاکھوں کی جائیداد ان کے نام کر دیا تو یہ 10,000 مہر یا 50,000، اور بعض لوگ کچھ جائیداد وغیرہ نہیں کر پاتے. اس دوران اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو شوہر کے عزیز و اقارب متوفع کی بیوی سے کہتے ہیں بلند آواز سے کہو کہ میں نے مہر معاف کر دیا. یہ عمل گھر سے میت لے جاتے وقت ہوتا ہے. اگر نہیں دیا ہے، معاف کر رہی ہیں تقیب خاطر خوشی خوشی تو صحیح ہے، اور اگر نہیں معاف کر رہی ہیں تو سب سے پہلے ان کے دو پیسے بھی اگر ہوں تو ان کی مہر ادا کرنی ہے، اس کے بعد ورثہ جو کچھ بچے گا لیں گے۔ بی پر اس قدر دباؤ ہوتا ہے کہ یہ جملہ کہے بغیر نہیں رہتی، نہیں دباؤ نہیں کرنا چاہیے، چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے لوگ جو نفل عمرہ ادا کرتے ہیں ان کو عائشہ مسجد سے احرام باندھنا ضروری ہے یا کیا ضروری ہے؟ یا ہندوستان کے لوگ جو نفل عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کوئی بھی کرنے آئے باہر سے، اس کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ جب تک مکے میں رہے، 19 دن تک سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رہے، جب بھی رہے، جب تک رہے مکے میں رہ کر کے نماز پڑھے، اور مکے سے نکل کر کے عمرہ لانے والی یہ سنت پیارے رسول کی نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کی ہے۔ اور وہ لوگ ہر نیکی میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز سنت کی نہیں ہے حقیقت میں۔ ہاں اگر عمرہ کرنے آیا بیٹھا ہے، کسی ضرورت سے جدہ چلا گیا، داخل ہو رہا ہے جدہ سے مکے میں، اس کو حق ہے ایک عمرہ کر لینے کا۔ مدینہ منورہ گیا زیارت مسجد نبوی کے لیے، وہاں سے واپس آ رہا ہے، میقات سے گزر رہا ہے، اس کو ایک عمرے کا حق ہے۔ لیکن یہ تنعیم یا جرمانہ یہ میقات نہیں ہے، عمرے کے لیے میقات ضروری ہے۔ پیارے رسول نے میقات یا مواقع کا ذکر کر کے کہا، ہن لہن ولمن اتى علیہن ممن اراد الحج والعمرہ۔